سب چیزیں ضروری ہیں. دوسری جانب سفارتی ذرائع کی تصدیق ہوئی ہے طالبان کے قطر دفتر سے کچھ مذاکرات کار اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. افغانستان میں بین الاقوامی فوج نے کچھ ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان کے کئی صوبوں میں عسکریت پسندوں کی تازہ کارروائیوں کے بارے میں انہوں نے خبردار کیا, انتباہ جاری کیا ہے. تو یہ تین مختلف صورتیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں. ہم اپنے ماہرین سے بات کرتے ہیں. تو ایک پیچیدہ صورتحال کافی, جس کو ہمیشہ بات ہم کرتے آئے ہیں, واقعات تسلسل سے ایک ہی طرح سے بار بار ہوتے ہیں. وہی طالبان کا آفنس شروع ہوتا ہے جو کہ موسم بہار کے نام سے اس دفعہ انہوں نے عمری آپریشن کا نام اس کو دے رکھا ہے. وہی پاکستان اور افغانستان کے درمیان شکوک و شبہات کی بات ہے. وہی پاکستان اور افغانستان کے ایک دوسرے پہ الزامات کا سلسلہ ہے. کچھ نیا نہیں ہے. تو سرور احمد زئی صاحب, ہم سب سے پہلے آپ سے بات کرتے ہیں, پرانے حالات کے ہوتے ہوئے کس نوعیت کی پیش رفت کی ہم توقع کریں اس ساری صورتحال کے تناظر میں؟
جی میرے خیال میں جو ایک مہینہ جو طالبان کے ساتھ بات چیت میں جو تاخیر ہو گئی, اور جو ریسنٹلی کچھ دن پہلے افغانستان میں جو کافی بڑا دھماکہ ہوا, اس کی وجہ سے افغانستان کے عوام اور میرے خیال میں افغانستان کے گورنمنٹ کے جو لیڈرز ہیں ان کے ٹرسٹ ایک ذرا پاکستان کے ساتھ ڈیمیج ہو گیا. تو اب بھی جو طالبان حاضر ہے کہ وہ آ رہے کہ بات کرے, اگرچہ طالبان نے اس کو ایکسیپٹ اوپنلی اس کو ایڈمٹ نہیں کیا ہے کہ وہ بات چیت کے لیے حاضر ہے, لیکن میرے خیال میں کافی نقصان ہوا ہے. یہ ریسنٹ جو ڈیلے تھا نیگوسیشن میں اور آج کل جو بانڈنگ تھا, تو اشرف غنی نے بھی جو بیان دے دیا پارلیمنٹ کو کہ پاکستان پہ اور ٹرسٹ نہیں ہے, وہ طالبانوں کو کنوینس کرنا کہ نیگوسیشن ٹیبل کیا جائے وہ سنسیئر نہیں ہے. تو میرے خیال میں دونوں ملکوں کے درمیان ٹرسٹ کافی حد تک ڈیمیج ہو گیا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اس طرح. اگرچہ کرزئی کے دوران تو ڈفرینٹ اور دوسری کہانی تھی, لیکن آج کل اشرف غنی کے ساتھ جو نواز شریف اور آرمی چیف نے کافی حد تک کوششیں کی کہ افغانستان گورنمنٹ اور پبلک کی ٹرسٹ جیت لے, لیکن آج کل جو واقعات ہو گئی تو میرے خیال میں کافی ڈیمیج ہوا ہے. لیکن پھر بھی افغانستان کی گورنمنٹ اور عوام میرے خیال میں پھر بھی امید رکھتے کہ طالبان سنسیئر ہو اور بات چیت کے لیے آمادہ ہو, لیکن میرے خیال میں اریپیئربل ایک ڈیمیج ہو گیا ہے دونوں ممالک کے درمیان.
سرور صاحب, اگر آپ نے کہا کہ یہ اریپیئربل ڈیمیج ہے تو پھر آگے بڑھنے کی صورت کیا ہوگی؟ یہی میرا سوال بھی ہے کہ جب اتنی چیزیں وہیں کی وہیں ہیں اور اسی طرح ایک ہی دائرے میں گھومتی رہتی ہیں, تو آگے جانے کی کسی طرح کی کوئی بھی صورت نظر آتی ہے کیا؟
میرے خیال میں اگر نیگوسیشن بھی اسٹارٹ ہو جائے, کچھ پیش رفت بھی ہو جائے, پھر بھی دونوں کنٹری یا افغانستان جو ہے اس موومنٹ کو نیگوسیشن موومنٹ کو شک کی نظر سے دیکھ رہیں گے. اور دوسرا یہ کہ افغانستان گورنمنٹ میرے خیال میں ابھی ٹرائی امریکن گورنمنٹ کو کنوینس کر رہے کہ افغانستان کے آرمی کے لیے اور زیادہ بھی ملٹری سپورٹ چاہیے, نیگوسیشن پاسبل نہیں ہے. اس طرح انڈیا کی طرف شاید افغانستان کا رجحان بہت زیادہ ہو جائے, جو آلریڈی انڈیا کوشش کر رہے کہ افغانستان کے گورنمنٹ کو کنوینس کرے کہ پاکستان اس میں سنسیئر نہیں ہے, لیکن لڑائی کے بغیر کوئی اور سولوشن نہیں ہے. اما زیرے کہ ملٹری ہیلپ ہے آپ کے پاس, جو آج کل ایک ذرا ناامید ہوا ہے, لیکن پھر بھی جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا طالبان کے ساتھ بات چیت میرے خیال میں ایک مہینے ایک سال کی بات نہیں, اس پہ کافی ٹائم لگے گا. یہ جو اتنا لڑائی ہوگی, اتنا اسلحے ان کے پاس ہے, اس کو کنٹرول کرنا, اس کو نیگوسیشن ٹیبل پہ لانا, لوئی جرگہ کو دائر کرنا, اور پھر افغانستان کی پالیٹیشنز کو جو ناتے لانچ ہے اس کو کنوینس کرنا, کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنا, کافی لمبا پروسیس ہے. لیکن میرے خیال میں یہ اسٹارٹ جو ہے اچھی اسٹارٹ ہے, لیکن شک کی نظر سے افغانستان کی گورنمنٹ دیکھ رہے اس کو.
اچھا برگیڈیئر عمران مالک سے بات کرتے ہیں. برگیڈیئر صاحب, یہ فرمائیے گا, ایک طرف تو طالبان نے بڑی بھاری طرح سے بھرپور کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں, ابھی جس کا حوالہ بھی دے رہے تھے سرور احمد زئی صاحب, کابل میں بہت بڑا ایک دھماکہ بھی کیا گیا, تشدد کے واقعات جگہ جگہ پر سامنے آ رہے ہیں, اور اپنے عمری آپریشن کے تحت جس کے لیے انہوں نے بتا بھی دیا تھا کہ وہ اس بار اس کا یہ موسم بہار میں ہر سال وہ اپنی کارروائیوں کا آغاز کرتے ہیں, لیکن اس دفعہ خاص طور پر انہوں نے کہا کہ اپنے لیڈر کی وجہ سے, لیڈر کے نام کے اوپر وہ یہ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو رپورٹیں ہیں جس کے بارے میں ظاہر ہے کہ کوئی توثیق اس کی نہیں کرتا, لیکن سفارتی ذرائع نے توثیق ضرور کیا, طالبان کی طرف سے کوئی توثیق نہیں ہوئی کہ قطر کے دفتر سے, جن کو اکارڈنگ ٹو دا رپورٹس, رپورٹوں کے مطابق ملا منصور نے وہاں پر کہا, خاص طور پر جب کابل میں بہت بڑا یہ دھماکہ ہوا اور تشدد کے واقعات سامنے آئے, کہ وہاں سے مذاکرات کار پاکستان جائیں. اب آپ یہ بتائیے گا کہ اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان کا کیا رول ہو سکتا ہے اور کس طرح سے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں اس ساری صورتحال میں وہ مذاکرات پر کی میز پر لانے کے لیے کہ وہ افغان حکومت سے بات کرے, جبکہ افغان حکومت بھی معلوم نہیں اس بارے میں راضی بھی ہوگی یا نہیں کہ وہ مذاکرات کرے گی طالبان سے, اس ساری صورتحال کے پیش نظر.
بھائی صاحب بہت نوازش کہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیے اس سے ان معاملات پہ بات کرنے سے پہلے اگر ہم ایک طائرانہ نظر ڈالیں تمام سچویشن کے اوپر, تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا جو حالات ہیں, جو انوائرمنٹ ہے, وہ سازگار بھی ہے ٹاکس کے لیے, کہ بات چیت کے لیے کہ نہیں. جب بھی ہم نیگوسیشنس کرتے ہیں تو ایک نہ ایک پارٹی کو تو پوزیشن آف اسٹرینتھ میں آ کر بات کرنی ہی ہوتی ہے, تبھی وہ اپنی بات دوسرے تک اس کے اوپر اپنی ول امپوز کر سکتے ہیں. اگر آپ جتنے بھی بلیجرنٹس ہیں یا جتنے بھی پارٹیز ہیں افغانستان کے اندر ان کو آپ دیکھیں, تو ان میں کسی ایک پارٹی کو بھی وہ برتری حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی بات دوسرے سے منوا سکے, نہ امریکنز کیونکہ وہ اپنے زیادہ تر فوج وہاں سے نکال چکے ہیں. اگر افغان حکومت دیکھیں تو افغان حکومت نیشنل یونٹی کی گورنمنٹ کہلاتی ہے, مگر وہ ڈیوائڈیڈ ہے, ڈیسیشن میکنگ پارٹ ان کی ڈیوائڈیڈ ہیں, اور ان کے پاس جو اپنی ڈٹ انفورس کرنے کے لیے طاقت ہے وہ افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز ہیں, جو کہ ایک بہت بڑی طاقت نہیں ہے. اس کے علاوہ جو اور گروپس اس کے اندر کار فرما ہیں وہ افغان طالبان ہیں, حقانی نیٹ ورک لیڈ کر رہے ہیں ان کو, پھر القاعدہ کے ریمیننٹس ہیں, پھر داعش ہے, پھر تحریک طالبان پاکستان کے بھی ایلیمنٹس وہاں پہ موجود ہیں, پھر را اور دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ بھی وہاں پہ کار فرما ہیں. اس کے علاوہ لوکل چیفٹنز ہیں, مافیاز ہیں, وار لارڈز ہیں, گروپس ہیں. تو یہ تمام ایک بہت بڑا گرسمبا سا بنا ہوا ہے جس کے اندر یہ چیز واضح نہیں ہو رہی کہ کون سا ایک گروپ اتنا طاقتور ہے کہ وہ اپنی بات دوسرے سے منوا سکے. اب اگر ہم اس ساری سچویشن میں مذاکرات کی میز پہ جاتے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون کس کی بات مانے گا. تو میرے خیال میں, اور یہاں کون باقی لوگوں کو تو اپنی بات منوا لے گا, تو میرے خیال میں پہلے تو ہمیں یہ حالات سازگار کرنے پڑیں گے کہ کوئی ایسے حالات سازگار بن جائیں گے جس کے وجہ سے یہ مذاکرات جو ہیں وہ کسی نتیجے تک پہنچ سکے, کسی ایسی صورت حال تک لے جا سکیں جہاں کے اس معاملے کو ہم ریزولو کر سکیں,
بہتر طور پر آگے بڑھایا جا سکے. اچھا ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ عارف انصار صاحب بھی ہیں یہاں سے پولی ٹیک سے. عارف صاحب یہ فرمائیے گا, امریکہ, چین, پاکستان اور افغانستان, ان کی یہ چار گروپ, چار ملکوں کا جو گروپ ہے اور اس نے امن کا لایا عمل بنانے کے لیے افغانستان میں کوششیں کی ہیں, چار اجلاس بھی اب تک ہو چکے ہیں اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ جلدی اس اجلاس کا اور امکان ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا یہ اجلاس واقع اپنی کاروائی کے سے کچھ مؤثر کہلا سکتا ہے؟
جی بہجت, اس میں ظاہری بات ہے امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز تو شامل ہیں, لیکن پھر بھی دشواریاں بھی پیش آ رہی ہیں. میرے خیال اس میں سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ ایک پیٹرن ہے اور وہ پیٹرن ریپیٹ ہو رہا ہے کہ جو ہی کوئی بات چیت میں پیش رفت ہونے کا چانس بنتا ہے, کوئی بڑا ایونٹ ہو جاتا ہے اور پھر بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے. افغانستان پاکستان کو بلیم کرتا ہے, پاکستان کہتا ہے کہ بھائی ہم اپنا کردار کر رہے ہیں, ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, ٹیبل پہ لا سکتے ہیں, ایٹسٹرا, لیکن بات وہیں پھنس جاتی ہے. جب بھی کہیں میجر اسٹیپ آنے لگتا ہے, آگے بڑھتی ہے کہیں بات ریکنسیلیشن کی, کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اب اس پیٹرن کو کیسے توڑا جائے گا, کیسے پیش رفت ہوگی, یہ سب سے اہم سوال بن جاتا ہے. ڈسکشنز کے تو بہت سے فورمز ہیں, پلیٹ فارمز ہیں, کوارڈی لیٹرل گروپ ہے, ابھی ہارٹس آف ایشیا کانفرنس ہو رہی ہے انڈیا میں اس وقت, اس میں بھی سب لوگ شامل ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے. اس میں افغانستان کی طرف سے بھی کارزائی صاحب نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, ڈپٹی فورن منسٹر جو ہیں, کہ بھائی ایک فریم ورک ہونا چاہیے جس میں ریجنل ٹرسٹ بن سکے. بلیم گلیم تو ہو ہی رہی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ سب سے جو آپ نے سوال کیا کہ اہم بات یہ ہے کہ جو سارے شامل ہیں ان گروپس میں, ان کو یہ چیز کیوں نہیں نظر آ رہی کہ جب بھی پیش رفت ہونے لگتی ہے کوئی میجر, جس طرح آپ نے کہا کہ شاید قطر سے دوحا آفس کے ڈیلیگیٹ شاید پاکستان آئے ہوئے ہیں,
جی وہ ساری رپورٹیں عارف صاحب آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ وہ کہا گیا کہ جب کابل میں یہ بہت زیادہ ہنگامہ ہوا تو اس کے بعد یہ بات کی گئی, ملا منصور کی طرف سے کہا گیا کہ کوئی آگے پیش رفت کی جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نیٹو وہاں فوج ہے, بین الاقوامی فوج ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ مزید حملوں کے لیے تیار رہیں. تو صورتحال تو ساری یہ ہے جو کہ بہت پیچیدہ ہے, اسی طرح سے جیسے کہ بار بار ایک ہی طرح سے سین بنتا ہے اور اس کے بعد مذاکرات کی بات شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ ٹوٹ جاتی ہے. یہاں ہمارے پاس ڈاکٹر فوزیہ سعید ہیں. ڈاکٹر فوزیہ یہ بتائیے, آپ اس کو دیکھتی آئی ہیں کافی دنوں سے, آپ پروگراموں میں بیٹھتی بھی ہیں, باقی تجزیہ کاروں کی بات بھی سنتی ہیں, کیا سمجھتے ہیں, کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جیسا کہ ابھی عارف انصار صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک پیٹرن ہونا پڑے گا, پہلے ایک پیٹرن ہے جس سے نکلنے کی ضرورت ہے, اس کو نکلنے کی ضرورت ہے. تو یہ کوئی نظر آتی ہے صورت اس کی کہ یہ پیٹرن سے نکلا جا سکے گا اور اس کو توڑا جا سکے گا؟
دیکھیے, ایک تو میں یہ جو پیٹرن دیکھتی آ رہی ہوں, میں بھی ظاہر ہے وہاں پر اس کو آبزرو کرتی آ رہی ہوں, ایک تو یہ بہت زیادہ دکھتا ہے جو اشرف غنی صاحب سے پہلے بھی جو حکومت تھی اس کے ساتھ بھی یہی بلیم چلتی آ رہی تھی کہ ایک پریشر ہوتا ہے جب یہاں سے اسسٹنس جا رہی ہے افغانستان میں, تو ایک پریشر ہوتا ہے پرفارمنس کا, اور اگر وہ پرفارمنس نہیں آتی تو پھر بلیم گیم جو ہے وہ اس کے پیچھے چھپا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ آپس میں جس طرح سے ٹرسٹ ہونا چاہیے وہ نہیں, لیکن میں تھوڑا سا بہجت لوگوں کی بات کرنا چاہوں گی کیونکہ کانٹیکسٹ وہاں سے بنتا ہے. اگر لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں کسی ایک بات کے لیے کہ ہم نے اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہے, تو شاید حکومتوں کے لیے وہ اقدام کرنے آسان ہو جائیں. لیکن یہ جو مس ٹرسٹ ہے, یہ آپ یقین کیجئے یہ صرف گورنمنٹ کے لیول پر نہیں ہے, یہ لوگوں کے لیول پہ. میں افغانستان آتی جاتی رہی ہوں اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں پر وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے دانت میں بھی درد ہوتا ہے تو ہم پشاور جا کے اس کو ٹھیک کراتے ہیں, لیکن ٹرسٹ کا عالم یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اس جگہ کسی اور کو ہائر کر لو, پاکستانی کو ہائر نہیں کرنا. اور یونائٹڈ نیشنز میں تو یہ پالیسی رہی ہے کہ آپ کسی اور کو ہائر کر لیں, اگر آپ نے پاکستانی کو ہائر کرنا ہے تو آپ گورنمنٹ سے اجازت لیں گے جو آپ کو کبھی نہیں ملتی تھی. تو اس قسم کی باتیں آپ کو وہاں عام عوام میں نظر آتی ہیں, جس سے بھی ملو وہ کہتا ہے میں 15 سال پاکستان میں رہا, میں 30 سال پاکستان میں رہا. لیکن وہ جس طرح ہم بہت سے جگہ بہت سے ملکوں میں کشیدگی ہوتی ہے, مگر ہم گورنمنٹ کے سٹینس کو اور لوگوں کو سیپریٹ کر کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, پاکستان میں جیسے بعض اوقات ایک دل چکنی ہوتی ہے, کچھ ہوتا ہے حکومت سے, امریکہ کی حکومت سے مثال کے طور پہ ہوا, لیکن وہ امریکی لوگوں کو اور اس کی حکومت کو سیپریٹ رکھتے ہیں, یا اس طرح اور ملکوں میں بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر مجھے اس بات پہ حیرت تھی کہ لوگ اور حکومت کا جو ڈاؤٹ ہے وہ مجھے بہت ایک سا لگتا تھا. اب اس میں ضرور کہیں پر ایسی باتیں ہوں گی بھی, لیکن پھر بھی جس طرح سے دل کھول کے لوگوں نے افغان ریفیوجیز کو جگہ دی اور جتنے لوگ ابھی وہاں بسے ہوئے ہیں, مجھے اس بات پہ حیرت ضرور ہوتی تھی کہ ٹرسٹ لیول اتنا لو کیوں ہے. تو میں سمجھتی ہوں یہ کانٹیکسچوئل باتیں ہیں جو صرف انسیڈنٹس, جو پولیٹیکل انسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہیں, اور جب تک وہ پورا دائرہ ہم نہیں دیکھیں گے اور اس کانٹیکسٹ کو چینج نہیں کریں گے تو شاید یہ ٹرسٹ لیول نہ, جیسے انڈیا پاکستان کا نا, لوگوں کا ٹرسٹ لیول الگ ہے, حکومتوں کا الگ ہے, وہ ایک سا نہیں ہے. افغانستان میں سین اور ہے.
چلیے ہم پوچھ لیتے ہیں یہی بات, ہم سرور احمد زئی صاحب سے پوچھتے ہیں. سرور صاحب, آپ سے خود سیاست دان ہیں, افغانستان کے سیاست کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے. یہ جو لوگوں کا ایک مسٹرسٹ ہے, لوگ پاکستان اور افغانستان کے لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے, ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اس کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں اور آپ سیاست دانوں کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ سرور احمد زئی صاحب,
میری طرح اور بھی جو افغان تھے جو پاکستان میں سارے زندگی گزارا, وہاں پہ ایجوکیشن کیا, وہاں پہ ان کی زندگی اچھی ہو گئی, وہاں پہ کافی لبرٹی دی افغان کے لیے. میرے خیال میں واحد کنٹری پاکستان جو افغان ریفیوجیوں کے لیے اتنا آزادی دیا تھا کہ بالکل اپنی پاکستانی باشندوں کی طرح ٹریٹ کیا اس کو. بدقسمتی سے بعد میں جو حالات خراب ہو گئی, جو وہاں پہ ریسٹرکشن آ گئی, تو میرے خیال میں یہ دن بہ دن افغانستان میں جو حالات خراب ہو رہے ہیں, اور افغان گورنمنٹ جو پاکستان کو بلیم کر رہے ہیں, اور کبھی کبھی پاکستان بھی ایکسیپٹ کر رہے, جس طرح سرتاج عزیز نے ایکسیپٹ کر دیا کہ طالبان لیڈرز کے سارے فیملیز پاکستان میں, وہاں پہ ان کے میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتے, جو ملا عمر کی وفات وہاں پہ ہو گئی, یا دوسرے جو واقعات ہو گئی, اس کی وجہ سے جو ایسٹرن اور ساؤتھرن بیلٹ افغانستان کا جو اکثر پشتون ہے, تو پشتون اس فکر پہ تھے کہ پاکستان بھی ان کی طرف پہ, لیکن آج کل لڑائی جو ہے سارے ان علاقوں میں, پشتون کے علاقوں میں, وہاں پہ سارے لڑائی ہو رہی ہے, وہاں پہ سارے قتل عام ان کے ہو رہی ہے, اگرچہ افغانستان کے نات میں بھی پرابلم ہے, لیکن زیادہ 90% اس طرح پہ. یہ لوگ آہستہ آہستہ میرے خیال میں کیا ہو رہا ہے, ایک ذرا ڈسہرٹ ہو رہا ہے کہ کیوں ہمارے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے, پاکستان اس طرح کرے, اگرچہ انہوں نے ٹائم بھی وہاں پہ گزارا جس طرح بتایا. اگر آپ خوست دیکھیں, خوست میں آج کل بھی پاکستانی کرنسی چل رہی ہے, اگر آپ ننگرہار دیکھیں جو بہت بڑا صوبہ ہے افغانستان کا مشہور صوبہ ہے, وہاں پہ آج کل بھی پاکستانی کرنسی, پکتیا میں اس طرح ہے, پکتیکا میں اس طرح ہے, زابل میں اس طرح ہے, نمروز میں اس طرح ہے, کندھار میں اس طرح ہے. میرے خیال میں لوگوں کے درمیان جو ہے پاکستانی اور افغانی عوام کے درمیان کوئی پرابلم نہیں ہے. افغان پبلک جو ہے, افغان کے افغان لوگ جو ہے, وہ پاکستانی ملٹری کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اور آج کل میڈیا بھی بہت زیادہ ہو گیا افغانستان میں, وہ میڈیا جو انٹائی پاکستان میڈیا ہے, پرو انڈین میڈیا ہے, پرو ایرانین میڈیا ہے, اور جو دوسری سول سوسائٹی کی جو لوگ ہیں, میرے خیال میں سول سوسائٹی کو تو بالکل سپورٹ کرنا ہے, بہت اچھی آرگنائزیشن ہے, لیکن اس طرح بھی سول سوسائٹی افغانستان میں سیٹ اپ ہو گئی ہے جو دوسری مقاصد کے لیے, تو وہ بھی کمپلیٹلی بلیم پاکستان. تو میرے خیال میں لوگوں کے ذہن بھی اس طرح بن گئی, اسپیشلی جوان لوگ جو ہے افغانستان میں, کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے, یہ سارا لڑائی پاکستان کی طرف سے. جس طرح مہمان نے پہلے بتایا کہ افغانستان میں جو جا رہی ہے, وہاں پہ سارے لوگ اس کو پاکستان کو بلیم کر رہے ہیں, اگر گورنمنٹ ہے یا پبلک ہے. کیونکہ اس طرح حالات جو ہو رہے ہیں, جس کچھ دن پہلے افغانستان میں جو حالات ہوا, اس طرح لوگوں کے احساسات کو کنٹرول کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. کیونکہ اس طرح حالات میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں صبر کرو, کوئی بات نہیں, تاکہ پتہ چل جائے, مطلب نیگوسیشن کے لیے انتظار ہونی چاہیے. اس طرح حالات ہماری تاریخ بھی اور بھی گزر گئی ہے, لیکن آج کل حالات جو ہے نا, میڈیا نے, سول سوسائٹیز نے اور دوسری ریجنل کنٹری نے اس طرح بنایا کہ افغانستان کے لوگوں کو یہ دیا ہے کہ پاکستان آپ کا دشمن ہے, اور آپ کے ایک ہی دوست جو ہے وہ صرف انڈیا ہے, اور انڈیا کے لیے آپ اسکالرشپ کے لیے بھی, ایجوکیشن کے لیے بھی جا سکتے, میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے بھی جا سکتے, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں اس طرح حساس حالاتوں میں جس طرح دھماکہ ہوا یا دوسری مشکلات ہیں, اس کی اس وقت میں ہمارے لوگوں کے لیے, میرا سیاسی لوگ جو ہے نا, ان کے لیے افغانستان کے لوگوں کو کنوینس کرنا آسان بات نہیں ہے, لیکن اس پہ کافی ٹائم لگتا ہے.
اچھا, بہت بہت شکریہ سرور احمد زئی صاحب ہمارے ساتھ تھے. مجھے اس موضوع پہ ہم اور بھی بات کرتے, کامنٹ ڈاکٹر فوزیہ بھی کرنا چاہتی تھی, ہمارے پاس ٹاپکس ذرا زیادہ ہیں. ڈاکٹر فوزیہ, آپ کوئی کامنٹ ایک کرتی چلیں تو پھر ہم ایک اور بات کریں. مجھے عارف انصار صاحب سے بھی بات کرنی, ان کے پاس بھی ٹائم کم ہے. جی,
بس میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ انیشیٹو ایک شروع ہوا تھا جو پاکستان میں افغان امبیسڈر صاحب ہیں, انہوں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا کہ پیپل ٹو پیپل ایک ڈائلاگ ہو, اور وہ کہیں اتنا آگے نہیں جا پایا اسی وجہ سے کہ مس ٹرسٹ بہت زیادہ تھا. اور بس میں ایک یہ کامنٹ کرنا چاہتی تھی کہ افغانستان کے اگر بہت سے لوگ یہاں پر پل ول رہے ہیں پاکستان میں, تو بہت سے پاکستان کے طالبان اس دھرتی پہ اس وقت, پاکستان تحریک طالبان پاکستان کے بہت سے لیڈرشپ جو ہے اس طرف بھی ہے. تو میرے خیال ہے جو لوگوں کو دیکھنا چاہیے وہ یہ پوری صورتحال دیکھنی چاہیے, اور کسی ایک طرف کے پروپیگنڈا پہ کم از کم عوام کو نہیں جانا چاہیے.
اچھا عارف انصار صاحب, مجھے معلوم ہے آپ کے پاس بھی کوئی زیادہ وقت نہیں ہے, ہمارے پاس افغانستان کی اس سیگمنٹ کے لیے کوئی زیادہ وقت بھی نہیں تھا. ہم نے پوری راؤنڈ ٹیبل گزشتہ پیر کو بھی کی ہے, جس میں تفصیل سے بہت ساری چیزوں کا جائزہ لیا. آپ مجھے صرف ایک اس کے لیے کامنٹ کرتے چلیے گا کہ امریکہ اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتا ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں اس طرح کا جو بد اعتمادی ہے اس کی فضا کو ختم کرنے کے لیے. کوششیں پہلے بھی کی جاتی رہی ہیں, کس حد تک مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں, کیسے دیکھیں گے؟
جی بہجت, یہ وہی پیٹرن والی پھر بات آ جاتی کہ ایک کنٹینیوس پروسیس چل رہا ہے, اور اس میں امریکہ تو خیر اپنا رول پلے کر ہی رہا ہے, اور اس میں جو نئی کمپلیکیشن بن رہی ہے وہ نئے پلیئرز آ رہے ہیں, جیسے ہم آئی ایس داعش کا خطرہ ہے جو بڑھ رہا ہے افغانستان میں بھی, اور اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں, اور امریکہ کو بھی اس بارے میں بھی تشویش ہے. تو وہ جی, سارے پلیئرز کو باور کرا رہا ہے کہ مطلب ٹاکس شروع کی جائیں, اور لیکن امریکہ کے لیے اپنے لیے پرابلمس بھی ہیں کہ فوجیں بڑھائیں کہ کم کریں, کہ افغانستان کی اوور آل سیکورٹی سچویشن کیا ہے, اور ظاہری بات ہے کہ وہ جو ریجنل ٹرسٹ ہے وہ بنے, کیونکہ تاکہ تب ہی بات آگے بڑھے گی, لیکن وہ آگے جاتی ہے اور پھر ریورس ہو جاتا ہے. تو اس میں امریکہ بھی فیسیلیٹیشن کا رول بھی کر رہا ہے, امریکہ پاکستان پہ بھی پریشر کر رہا ہے کہ اچھا جو شکایت ہے افغانستان کی طرف سے اور شاید ہندوستان کی طرف سے بھی مختلف پلیئرز کے خلاف, ان کے اوپر ایکشن کیا جائے. پاکستان بھی ان کے خلاف ایکشن بھی کر رہا ہے, ساتھ اس کے اوپر وہ پبلک ایک نیریٹو مینٹین بھی کر رہا ہے پاکستان کے اندر بھی, جس طرح ہم نے دیکھا کہ اب پنجاب میں بھی کاروائی ہوئی ہے, کراچی میں بھی آپریشنز ہوئے ہیں, ان ایلیمنٹ جو کہ اسٹیٹ کنٹرول میں نہیں ہیں یا کلیئر کٹ نہیں ہے ان کے خلاف بھی آپریشنز ہو رہے ہیں. بیانات پھر آتے ہیں اور اس میں پاکستان کہتا ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, اور یہ بھی شاید پاکستان آپ پہ امریکہ کا ہی پریشر ہے اور چین کی انوالومنٹ بھی ہے جو کہ بھی اپنا رول پلے کر رہا ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو اسٹیک ہولڈرز رائٹ اسٹیک ہولڈرز تو سب انوالوڈ ہیں, لیکن پیچیدگی یہی کہ وہ ہم اس پیٹرن سے نکل کیوں نہیں سک رہے.
تو اس بات پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ آپ کو ہم جانے دیں, اور برگیس صاحب کو کافی دیر ہو گئی ہمارا انتظار کرتے ہوئے, ان کے ساتھ مجھے دو موضوعات پہ بات کرنی ہے. عارف, آپ جاتے جاتے ایک بات اور کرتے چلیے. آج ٹیوزڈے ہے اور آج کے ٹیوزڈے کو پھر سپر ٹیوزڈے کہا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ میں صدارتی انتخابی مہم بھی چل رہی ہے. تو کل ہم نے اس کے بارے میں بھی کافی تفصیلی اپنا پروگرام کیا اور پورے سسٹم کے بارے میں گھنٹہ بھر تک بات کی. آج امریکہ کی 5 شمال مشرقی ریاستوں میں نامزدگی کے مقابلوں کے لیے ہوگا, جس کو پرائمریز کہا جاتا ہے. ہم نے کل بھی جیسا کہ کہا, آج آپ یہ بتائیے گا کہ جب ہم رائے عامہ کے جائزے دیکھتے ہیں اور رجحان دیکھتے ہیں, جو کہ آج کل کہتے ہیں کہ امریکی عوام کا رجحان جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا کوئک کامنٹ کرتے جائیے گا کہ ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی, جو دونوں نمایاں پارٹیاں ہیں, ان میں سے آپ کے خیال میں آئندہ اقتدار میں آنے والی کس پارٹی کے لیے امکانات کچھ زیادہ ہیں؟ عارف انصار صاحب, عارف صاحب چلے گئے. عارف انصار صاحب, آپ نے مجھے سنا سوال کو؟
جی مجھے, آپ میں نے سنا آپ کا سوال.
ہاں جی, تو کچھ کہیے پلیز.
مطلب یہ ڈیموکریٹ اور ریپبلک کی آپس میں چل رہی ہے کشمکش, جس میں آپ کو پتا ہے, اور دونوں جو ہیں وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ ہے اس کو کیٹر کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ابھی قبل از وقت ہے لگتا ہے, لیکن کیونکہ جو ہلری کلنٹن صاحبہ کا ایکسپیرینس زیادہ ہے, ہو سکتا ہے کہ ان میں ایڈوانٹیج اس چیز کا زیادہ مل جائے اینڈ میں جا کے, اور اس وجہ سے بھی کہ ان کا فورن پالیسی اور جو ریئلسٹک ایکسپیرینس ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشن میں, گورننس میں, وہ ٹرمپ صاحب سے بہت زیادہ ہے, تو ہو سکتا ہے اس چیز کا آخر میں جا کے ایڈوانٹیج ہلری کو مل جائے.
اچھا, بہت بہت شکریہ عارف انصار ہمارے ساتھ تھے. عارف صاحب, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. فوزیہ سے میں ضرور سوال کروں گی. فوزیہ امریکہ میں بہت رہی ہیں اور نہ صرف اپنی یہاں سے پڑھائی مکمل کی, اس کے علاوہ بھی ان سارے بہت چیزوں کو آپ نے دیکھا ہے, حالات کو. یہ جو آج کل خاص طور سے ہم کل اس کے بارے میں راؤنڈ ٹیبل کر رہے تھے اور بڑی واضح طور پر لوگ بات کرتے ہیں آج کل کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کا بہت رجحان ہے عوام کے اندر, کیونکہ وہ دونوں پارٹیوں سے عوام ناراض ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے طور پر زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا. آپ اب پھر آئی ہیں, آپ بھی یہ ساری چیز کو دیکھ رہی ہیں, آپ کے خیال میں کس پارٹی کے امکانات آپ کو زیادہ لگتے ہیں؟ ابھی تو نومبر میں انتخابات ہیں, بہت قبل از وقت.
جی جی,
تو لیکن پھر
پیشن گوئیوں کی بات کر رہی ہیں.
جی,
میں یہ کہوں گی اپنی رائے تو میری ایک طرف ہے, مگر میں آپ کو تھوڑا سا باہر سے پوائنٹ آف ویو ضرور بتاؤں گی جو باہر سے لوگ دیکھ رہے ہیں امریکہ کو, کیونکہ ظاہر ہے امریکہ کا الیکشن جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک دلچسپی کا مرکز ہوتا ہے. تو شروع میں جو لوگ سیریسلی نہیں لے رہے تھے چند چیزوں کو, ان کی اس بات پہ حیرت ضرور ہے کہ ایسے کینڈیڈیٹس جن کا ان کا خیال تھا کہ وہ بہت شروع میں ہی شاید مات کھا جائیں گے, ان کی پاپولیرٹی بڑھتے ہوئے دیکھ کے میں یہ ضرور کہوں گی کہ باہر کی دنیا جو ہے اس میں پاکستانیوں کو انکلوڈیڈ, وہ حیران ضرور ہو رہے ہیں.
ابھی حیرانی ہے
کہ یہ لوگ اتنی آخر تک چلے گئے جو ان کا خیال تھا کہ شروع میں ہی شاید رہ جائیں گے. تو سب کا یہی میرا خیال ہے, اوپینین کہ ہلری آخر میں آ کے ان کو ایڈوانٹیج ہوگا. بہر صورت جو دوسری پارٹیز جو کیٹر کر رہی ہیں اس پہ تھوڑی حیرت ضرور ہے. یہ کچھ ویسی حیرت ہے جیسے بش کا سیکنڈ الیکشن جو تھا. پہلا الیکشن جب ہوا تو لوگ حیران ضرور ہوئے تھے باہر, میں ملک سے باہر کی بات کروں, مگر دوسرے الیکشن پہ بہت زیادہ حیران ہوئے تھے کہ یہاں کی عوام نے ان کو دوبارہ الیکٹ کیا. کچھ اس طرح کی حیرت ہے اس وقت
بھی اسی طرح کی حیرت ہے. ناصر صاحب سے ہم اسی سے بات کرتے ہیں اس سے پہلے کہ پروگرام کو آگے بڑھائیں. بڑا کوئک کامنٹ کرتے چلیے گا. آپ بھی کچھ عرصے سے یہاں امریکہ میں ہیں, رائے عامہ کو دیکھ رہے ہیں, اور خاص طور پر آپ کا ریسرچ کے ساتھ ہی سارا ہے کام آپ کرتے ہیں. تو کس طرح سے آپ یہ سارے رائے جو دیکھتے ہیں اور جائزوں کو دیکھ رہے ہیں, تو کس طرف جھکاؤ آپ دیکھتے ہیں امریکہ میں آنے والے دنوں میں؟ ڈیموکریٹک پارٹی پھر سے برسر اقتدار ہوگی یا ریپبلکن پارٹی؟
دیکھیں, اس میں جو ڈیموکریٹک پارٹی وہ پچھلے 8 سال سے حکومت میں ہے, اگر پھر ہلری جیت جاتی ہیں تو ڈیموکریٹ پھر کنٹینیو کریں گے, لیکن ابھی ریپبلکن کو فائٹ بیک کرنا ہے. ریپبلکن کے لیے ایک طرح کا ڈائلما بھی ہے, ایک طرف ان کے ٹرمپ ہیں, وہ ٹرمپ کو بھی نہیں لے کے آنا چاہتی ان کی اسٹیبلشمنٹ, لیکن دوسری طرف انہوں نے ہلری کا بھی مقابلہ کرنا ہے. ایک پارٹی کے اندر بھی کرائسس چل رہا ہے, कि एक नई लीडरशिप ऐसी मॉडरेट लीडरशिप आए जो पार्टी को रिप्रेजेंट करे, जो न्यू कंजर्वेटिव को रिप्रेजेंट तो करे लेकिन एक पार्टी का पॉजिटिव इमेज भी सामने लेके आए। इसके लिए उनको एक नया चेहरा भी लेके आना होगा जो काफी मुश्किल है पार्टी के लिए। लेकिन अगर रिपब्लिकन इस इलेक्शन में हार जाते हैं तो रिपब्लिकन इसका मतलब है फिर लंबे अरसे के लिए व्हाइट हाउस से बाहर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये रिपब्लिकन के लिए भी एक स्ट्रगल का वक्त है, उनको भी ये सोचना है कि उन्होंने अपनी पार्टी को कैसे
आगे लेकर क्या होनी चाहिए। ये कुछ बात होगी अमरीकी सियासत की भी आज प्रोग्राम में, चूंकि हमारे पास लोगों का टाइम कुछ इस तरह से था कि हमें मुख्तलिफ बातें मुख्तलिफ वक्तों में करनी पड़ी। आइए वापस पलटते हैं। पाकिस्तान और भारत के सेक्रेटरी खारजा के दरमियान मंगल के रोज नई दिल्ली में तफसीली मुलाकात हुई है और पाकिस्तानी वजारत खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी एजाज अहमद चौधरी ने अपने भारतीय हम मनसब को एस जयशंकर से मुलाकात में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के अलावा कराची में मुबैना तकरीबी सरगर्मियों पर जो सरगर्मियां उन पर इजहार तशवीश किया है और साथ साथ सेक्रेटरी खारजा ने यह भी कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयां ताल्लुकात पर को मामूल पर लाने की कोशिशों को मुतासिर करती हैं। दूसरी तरफ भारतीय वजारत खारजा से जारी बयान के मुताबिक भारतीय सेक्रेटरी खारजा एस जयशंकर ने पठानकोट हमले की तहकीकात और मुंबई हमलों के सिलसिले में जल्द और वाज़ेह पेशरफ्त का मुतालबा भी किया है। उन्होंने जैश ए मोहम्मद के रहनुमा मसूद अजहर पर अकवाम मुत्तहिदा की पाबंदी का मसला भी उठाया है। तो इस वक्त हमारे साथ हैं भारत से डॉक्टर मुनीश कुमार और पाकिस्तान से हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक। अभी कोशिश कर रहे हैं मनीष साहब डॉक्टर मनीष से बात करने की। चलिए उतनी देर तक हम ब्रिगेडियर साहब से बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब ये तो बताइएगा कि ये सारी सूरत हाल है पाकिस्तान और भारत के हवाले से, बड़ी चीदा चीदा मैंने बात कर दी क्योंकि आज वही बात है कि वक्त की कमी है हमारे पास, तो इस मौजू पर भी हम तफसीली बात करते आए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी मामला कुछ की तरह भारत का और पाकिस्तान का मामला भी मुख्तलिफ नहीं, सिवाय इसके कि यहाँ की सिविल सोसाइटी आपस में कुछ थोड़ा बहुत जरूर उनका राबताकारी का मसला बन जाता है, जबकि अफगानिस्तान में जैसे कि डॉक्टर फौजिया ने भी इशारा किया कि उस तरह से सूरत हाल नहीं बन पाती। तो आप ये मुझे बताइएगा कि दोनों मुल्क एक दूसरे पर इल्जाम तो आयद करते हैं लेकिन ब्राह रास्त मुलाकात में खुलकर अपने तहफुजात का इजहार जो किया गया है, ये कुछ मुझे नई सी बात लगी है क्योंकि वरना तो ये सब ठीक है सब ठीक कह के बात हो जाती थी। क्या आप समझते हैं कि इस तरह खुलकर बात करने से मसाइल का वाकई निमटना कुछ बेहतर तौर पर मौसर तौर पर सामने आएगा?
कि मेरे ख्याल में ये कि पाकिस्तान और इंडिया इंडियन गवर्नमेंट जो है अभी वो थोड़ी बहुत मैच्योरिटी दिखा रही है। पहले जैसे आपने कहा कि हम लोग काफी हद तक माहिर हो गए थे कि जितने भी हमारे इश्यूज आते थे वी वुड जस्ट स्वीप देम अंडर द कारपेट, मगर अब वो बात नहीं है। अब रॉ की इन्वॉल्वमेंट जो कि सामने आई है बलूचिस्तान में और कराची में, उसके अलावा फाटा में भी, और जो मुल्ला फजलुल्ला के थ्रू जो इन्वॉल्वमेंट उनकी रही है, अब वो तमाम बातें टेबल पे आ चुकी हैं और उनको अभी एड्रेस करना पड़ेगा। इसी तरह से पठानकोट के ऊपर जो हमला हुआ और पाकिस्तान के ऊपर जो इल्जाम लगे, वो पाकिस्तान ने खुले दिल के साथ उनको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की है और वो कोशिश अभी जारी है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी सिमत की तरफ जा रहे हैं दोनों, पाकिस्तान और इंडिया, और ये एक अच्छी मच्योर अप्रोच है कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम रेजोल्यूशन की। मगर यहाँ पे मैं एक बात थोड़ा तफरीक करना चाहता हूँ कि जहाँ पे वो पाकिस्तानी नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करते हैं और जैश मोहम्मद और मौलाना अजहर मसूद की बात करते हैं या दीगर हाफिज सईद की बात करते हैं, तो ये तमाम लोग नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। फ़र्क यहाँ पे ये है कि जब पाकिस्तान बात करता है तो पाकिस्तान इंडियन स्टेट एक्टर्स की बात करता है, वो रॉ की बात करता है, वो रॉ के एक एजेंट को कुलभूषण यादव को जो पकड़ा है बलूचिस्तान में उसकी बात करता है, वो रॉ के एमक्यूएम के साथ तअल्लुकात की बात करता है। तो एक ये बात देखने की है कि जब हिंदुस्तान की स्टेट ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो जाती है तो दैट बिकम्स एक्सपोर्टिंग स्टेट टेररिज्म, क्योंकि गुलभूषण यादव की एक्शन के थ्रू पाकिस्तानी लोग मारे गए हैं, बलूचिस्तान में लोग मारे गए हैं, ट्रेन जो के ट्रैक्स इन्होंने उड़ा दिए हैं, ट्रेन इन्होंने उड़ाई हैं, गैस पाइपलाइंस, इलेक्ट्रिसिटी के पायलॉन्स और लोगों के ऊपर हमले किए हैं। तो ये एक अभी बहुत ही सीरियस सिचुएशन बनती जा रही है। तो हमें अभी बजाय इसके कि हम स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं, मेरे ख्याल में एक मच्योर अप्रोच को जारी रखना चाहिए और तमाम मामलात को रिजॉल्व करना चाहिए।
اچھا ہمارے ساتھ ڈاکٹر منیش کمار ہیں برگر صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر منیش، اگر آپ نے بات کرتے ہوئے سنا ہو تو ہم نے شروع اسی طرح سے کیا تھا کہ دونوں بھارت اور پاکستان کے سیکرٹری خارجہ لیول کی بات ہوئی اور دونوں نے براہ راست اپنے اپنے مسائل کا اور ایشوز کا ذکر کیا ہے. پاکستان نے بھارت میں بھارت کی طرف سے جو مداخلت کی جاتی ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں اس کے بارے میں بات کی ہے، جبکہ بھارت کے سیکرٹری خارجہ نے پٹھان کوٹ حملے کے بارے میں بات کی ہے اور کچھ جو انتہا پسند تنظیموں کے رہنما ہیں پاکستان کے اندر ان کے بارے میں بات کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت اتنے اپنے جو پیچیدہ ان کے کمپلیکس حالات ہیں اس میں تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے جو کوشش انہوں نے شروع کی ہے اس میں واقعی کسی حد تک ان کو کامیابی ہو سکے گی، ان معاملات کو آگے بڑھایا جا سکے گا؟ ڈاکٹر منیش، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب
جی جی، جس طرح کی جو آج میٹنگ ہوئی اور جس طرح کے جو بیان جو دونوں سائڈ سے نکلے ہیں اس سے مجھے آج ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. وہ ڈس اپوائنٹمنٹ اس لیے بھی ہے کہ یہ تو اس طرح سے بات چیت ہوئی ہے جس طرح سے ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح سے ہندوستان پاکستان کے ٹی وی چینلز آپس میں شو کرتے ہیں، جن مدوں کو اٹھایا جاتا ہے، جس لہجے سے اٹھایا جاتا ہے اسی لہجے میں جو ہے بات چیت ہوئی. یہ ہارٹ آف ایشیا میٹنگ کے لیے ایک پریلیمنری میٹنگ ہونی تھی جس میں آگے کیا بات ہو سکتی ہے اس کے لیے ایک بلو پرنٹ تیار ہونا تھا، لیکن یہاں باتیں جو ہیں وہ ان مدوں میں الجھ کے رہ گئیں جن کا کوئی معنی مطلب ہے نہیں. اور ہندوستان میں بھی اس طرح سے اب جس طرح کا جو لگاتار جو پولیٹیکل اسٹیک جو مودی صاحب نے پاکستان سے ریلیشن بہتر کرنے کے لیے لگائے تھے، مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک ڈینٹ ہوا ہے. پلس پاکستان کے اندر میں جو انٹرنل جو ٹرموائل پولیٹیکل ٹرموائل آیا ہوا ہے اس کو لے کر کے بھی ہندوستان میں چنتائیں ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے پچھلے ہم نے ڈیڑھ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ مودی سرکار جس طرح سے آگے انیشیٹو لے رہی تھی کہ پاکستان کے ساتھ کچھ بات چیت ہو جائے، کچھ راستہ نکلے، مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو ہے اب آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ اب یہ ریزرو ہو کے چلیں گے.
تو یہ نہیں ہوگا. میرا اسی سلسلے میں آپ سے آخری سوال بھی ہے کہ اب آپ نہیں سمجھتے کہ جو جن کمپریہنسو مذاکرات کی بات کی جا رہی تھی یا جامع بات چیت، جامع مذاکرات اور بات چیت کی بات ہو رہی تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس میں کسی طرح کی پھر رکاوٹ آ گئی؟ اور جیسے پاکستان اور بھارت کے درمیان گزشتہ کچھ عرصے سے بالکل حالات ایسے ہی رہے تھے کہ دو سال تک کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہوا تھا، آپ سمجھتے ہیں صورتحال پھر اس طرف جا رہی ہے کہ ایک دم سے پھر خاموشی ہو جائے گی اور دونوں ایک دوسرے پر سوائے الزام تراشی کے اور کچھ نہیں کریں گے؟
دیکھیے، مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ اسی طریقے کا ہونے والا ہے، لیکن وہ اس انٹینسٹی میں نہیں ہوگا کیونکہ ابھی جو سرکار ہے وہ ابھی سرکار جو ہندوستان میں جو سرکار ہے اس کا پورا اپروچ الگ ہے، ان کا دماغ جو ہے کہیں اور لگا ہوا ہے، وہ اکانومی کی طرف جا رہے ہیں، ان کے پاس بہت سارے کام لگے ہوئے ہیں. میں یہ بات میں بتا دوں کہ بہت سارے منسٹر سے ہماری بات چیت ہوئی ہے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو چار سال کے لیے آپ چھوڑ دو، ہمیں الگ کام کرنا ہے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ دلی کے اندر بھی ہے کہ اگر بات چیت اگر صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اب جس طرح سے باتیں ہوتی ہیں ٹیلی ویژن میں اور جس طرح سے باتیں جو جیسے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جادو جو پکڑا گیا وہ یہ کر دیا وہ کر دیا، جیسے معلوم چلا کہ بھائی ایک ویکتی نہ ہوا کہ وہ ہالی ووڈ فلم کا وہ ریمبو ہو گیا کہ وہ سارا کچھ وہ اکیلے وہ پورے بلوچستان میں کر رہا تھا. تو اس طرح کی باتیں نہ دنیا بلیو کرتی ہے نہ ہی آپ کے پڑوسی بلیو کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے ریلیشنز کو آگے نہیں لے کے جاتی ہیں، یہ ریلیشنز کو پیچھے لے کر کے جاتی ہیں. اور یہاں رہی بات جو کمپریہنسو ڈائلاگس کی، میں اس بات کو بار بار کہتا ہوں کہ اگر 20 چیزیں ہیں ہندوستان اور پاکستان کو آپس میں آگے ریلیشن کو سدھارنے کے لیے، اگر اس میں 5 چیزیں جو ہیں وہ پرابلمٹک ہیں، ان 5 کو چھوڑ کے باقی جو 15 ہو سکتا ہے اس کو کیا جائے. اگر یہ اپروچ نہیں ہوگا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ باتیں کچھ جو ہے وہ آگے جائے گی. پلس ڈیموکریسی ہے یہاں پہ، پبلک پریشر ہوتا ہے، میڈیا کا الگ پریشر ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ مودی صاحب نے خود بہت زیادہ پولیٹیکل اسٹیک لگایا تھا، لیکن ان کو بہت اب سننا بھی پڑ رہا ہے. سوشل میڈیا میں دیکھیں کس طرح سے مودی صاحب کے سپورٹر ہی ان کو جو ہے بھلا برا کہہ رہے ہیں. تو یہ اس طرح کے ماحول میں جو ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ آگے کچھ جو ہے بات بنے گی،
کوئی بات بڑھے گی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منیش، ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر منیش کمار، بھارت کے بڑے ممتاز ایک تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی، آپ کے کامنٹس کا اور وقت کا بہت شکریہ. اور بغیر صاحب آپ سے مجھے ایک اور سوال کرنا ہے. آج ہمارے پاس حسب معمول کافی چیزیں تھیں جو زیادہ سے زیادہ خبریں بنتی چلی گئیں. روس کے خارجہ امور کے نائب وزیر سرگئی ریابکوف اسلام آباد میں ہیں اور اسٹریٹجک استحکام کے سلسلے میں پاک روس مشاورتی گروپ کے 10ویں اجلاس میں شامل ہیں. یہ بڑی ٹیکنیکل باتیں ہیں, آپ ہمیں یہ بتائیے گا, ایک عام سننے والوں کو یہ بتائیے گا کہ بات چیت میں تخفیف اسلحہ کی بات ہوتی ہے اور ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ سے متعلق بات ہوتی ہے, تو پاکستان اور روس کے درمیان یہ جو مشاورتی گروپ ہے دراصل کیا کرتا ہے؟
دیکھیے, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جو پہلا ایشو تھا اس پہ ایک چھوٹا سا کمنٹ کر لوں.
جی چھوٹا سا کمنٹ جی ضرور کر لیجیے, لیکن ڈاکٹر صاحب چلے گئے.
انڈیا اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس میں انڈیا کے لیے امپیریٹو ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے ایشوز کو ریزالو کرے, اپنے آپ کو فری اپ کرے, اور جو ایکسٹرا ریجنل رول یا ایک رول جو کہ امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنر بن کے وہ ادا کرنا چاہتے ہیں ایشیا پیسیفک میں, انڈین اوشن میں اور چائنا کے خلاف, اس کے لیے اپنے آپ کو آزاد کرے, پاکستان کے چنگل سے چھڑائے اپنے آپ کو. وہ اس پہ اسی صورت میں ہوگا اگر وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تمام ایشوز ریزالو کرے بجائے اس کے کہ تمام ایشوز کو اور گمبھیر بنا دیا جائے. تو میرے خیال میں یہ امپیریٹو اور یا یہ اونرس آف ریسپانسبلٹی جو ہے یہ انڈیا کے اوپر ہے. رہی بات رشین
اور پاکستان کے مشاورتی گروپ کی, جی
جی, اس کے اندر میرے خیال میں یہ ایک بہت پازیٹیو اسٹیپ مجھے لگ رہا ہے کہ رشیا جو ہے ابھی اس نے اپنا اثر و رسوخ جو ہے اس کو بڑھانا شروع کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہ ساؤتھ سینٹرل ایشیا کا ریجن دیکھیں تو امریکہ کا کافی حد تک سینٹرل ایشیا سے اثر و رسوخ کم ہوتا جا رہا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کے جگہ جو ویکیوم جو بن رہا ہے یا جو ریلیٹیو ویکیوم بن رہا ہے اس میں یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے اور اس کے ممالک جو ہیں یہ بہت جلد اس خلا کو یا اس ویکیوم کو پور کر دیں گے. چائنا آلریڈی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تھرو اس علاقے کے اندر آ چکا ہے اور وہ مکران پوسٹ اور گوادر تک پہنچ چکا ہے. رشیا پاکستان کو ایک گیس پائپ لائن دینے کو تیار ہے جو کہ کراچی سے لاہور تک جائے گی, وہ بھی اپنا انٹرسٹ اس کے اندر شو کر رہا ہے. رشیا پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے بھی کرنے کے لیے تیار ہے, سامان بیچنے کے لیے تیار ہے, اور آہستہ آہستہ رشیا جو ہے اپنا فٹ ہے یا جو امپرنٹ جو ہے وہ فٹ پرنٹ جو ہے اس کو بڑھا رہا ہے اس علاقے کے اندر. تو میرے خیال میں اگلے چند مہینوں میں چند سالوں میں یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ساؤتھ یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے اس کا ایریا آف انفلوئنس جو ہے وہ ایونچولی مکران پوسٹ تک آئے گا اور پاکستان اور ایران کو بھی شاید اس کے اندر شامل کر کے ایک بہت ہی وہ سینٹرل پوزیشن اختیار کر لے گا گلوبل پالیٹکس میں, اور جو کہ چائنا اور رشیا کے لیے تو شاید بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہو مگر یونائٹڈ اسٹیٹ اور ہو سکتا ہے انڈیا کے لیے وہ اتنی مفید یا ان کے مفادات کے لیے اتنی سازگار سچویشن نہ ہو. بہت ہی کیا کہنا چاہیے اسپیکٹیکولر قسم کی موو ہے رشیا کی.
جی بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران مالک ہمارے ساتھ تھے, دفاعی تجزیہ کار اور کافی ممتاز نام ہے اپنے اس شعبے میں ان کا. ہمارے پاس حسب معمول جسے کہتے ہیں وقت کی کمی رہتی ہے, بہت سارے موضوعات ہم لے کے بات کرنا چاہتے ہیں, تو اب ہم بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہم بات کر رہے ہیں جہاں رنگ پروگرام ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں. جدہ سعودی عرب سے اب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سراج وہاب بھی, یہاں پر ناصر محمود جن کا مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے تعلق ہے وہ ہیں, اور ڈاکٹر فوزیہ سعید ہیں ہمارے ساتھ. تو تھوڑا سا پروگرام کو اور کچھ بات کریں گے, تو آئیے ایک وقفہ لیتے ہیں.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
Pakistan ka pura ka pura focus sirf ye hai ki Bharat Pakistan se jang mein talak na kar sake.
Gair janibdar behas.
Ke remittance ka waqia hua Pakistan ke andar. Saath hi adalatein, saath hi azad hai ki hamari adalatein chahiye adalaton ka faisla tha.
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس چیز کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ پیش کیا جا رہا ہے, جہاں رنگ کا وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے. آج ہمارا خیال تھا کہ ہم ڈاکٹر فوزیہ سعید, جو بہت سال بھر بعد ہمارے پروگرام میں اسٹوڈیو میں آئی ہیں, اور ناصر نوید صاحب جو پہلی بار ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہیں, ان سے بھی زیادہ بات ہو سکتی, لیکن بہت سارے موضوعات تھے جن کے بارے میں بات کرنا ضروری بھی ہوتا ہے ہمارے اس پروگرام میں. تو آج اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سراج وہاب, جو سینئر ایڈیٹر ہیں عرب نیوز کے, جدہ سعودی عرب سے ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. السلام علیکم سراج.
وعلیکم السلام.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. آپ بہت ساری مختلف باتیں ہیں جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں, آپ کو ہم یہاں بتائیں. یہاں ہمارے اسٹوڈیوز میں اس وقت بہت دو معزز مہمان ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ڈاکٹر فوزیہ سعید آپ جانتے ہیں, اور اس کے علاوہ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے ناصر نوید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. لیکن آج سے ہم آپ ہی سے آغاز کریں گے. ابھی امریکہ کے صدر براک اوباما واپس آئے ہیں, کوئی 8 دن کا ان کا ٹرپ تھا, 19 اپریل سے 25 اپریل تک, اور وہ سب سے پہلے ان کا دورہ جو شروع ہوا وہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سے شروع ہوا, جہاں جی سی سی ملکوں کا سربراہی اجلاس بھی ہوا تھا. اور اس دوران میں انہوں نے ظاہر ہے کہ بہت اہم طرح ان کی ملاقاتیں ہوئیں, سعودی عرب کے شاہ سے بھی ان کی بات ہوئی, اور پہلی نشست میں خطے کے استحکام کی بات تھی, دوسری نشست میں داعش اور القاعدہ کو شکست دینے کی بات تھی, اور انسداد دہشت گردی کے سلسلے میں تعاون کی بات تھی, اور آخری نشست میں ایران اور علاقہ سلامتی کے ساتھ ساتھ خطے کو غیر مستحکم ہونے سے بچانے کے لیے امریکی کوششوں پر تبادلہ خیال تھا. آپ یہ فرمائیے گا کہ اتنے اہم امور پر سعودی عرب اور حلیفوں کے ساتھ مذاکرات کرنے سے امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان, جو جسے قوم عز میں کہنا چاہیے, جو برسوں کے دیرینہ حلیف تھے لیکن کچھ کشیدگی آئی ہے صورتحال اور حالات کی وجہ سے, اس میں کچھ کمی آئی؟
دیکھیں, اس میں کمی تو نہیں آئی ہے, لیکن یہ کہ صدر اوباما کا یہاں پہ آنے کی وجہ سے وہ جو انہوں نے اٹلانٹک میگزین کو جو انٹرویو دیا تھا, اور اس میں انہوں نے جو سعودی عرب کے بارے میں جو کلمات کہے تھے اور اس خطے کے بارے میں جو ان کی رائے تھی, اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اوباما کے 8 سالہ دور میں جو امریکہ کی ٹریڈیشنل پالیسی تھی خلیجی ممالک کی طرف سے, اس کے اندر ایک بہت بڑی شفٹ آئی ہے, اور وہ شفٹ کا اعتراف اور بلکہ برملا اعتراف پریزیڈنٹ اوباما نے کیا اپنے اس انٹرویو میں بھی, اور بعد میں بھی انہوں نے کیا کہ وہ اس ریجن سے امریکن ٹروپس کو یہاں سے وتھڈرا کرنا چاہتے تھے, نمبر ایک, اور پھر انہوں نے امریکہ کو اس ریجن سے ڈس انگیج کر لیا تھا پچھلے 7-8 سالوں میں, اور وہی ڈس انگیجمنٹ کی وجہ سے جو خطے کا جو بیلنس تھا اس کے اندر بہت ہی جو توازن تھا وہ بگڑ گیا, اس لیے کہ سیریا کے اندر جو کچھ ہوا, اس کے بعد میں عراق کے اندر امریکن پہلے تو انٹروینشن ہوا, اور پھر انٹروینشن کے بعد اچانک سے ایک دم وہاں پہ وڈرال امریکن فورسز کا ہو گیا, امریکن ڈس انگیجمنٹ کی وجہ سے وہ وہاں پر ایک پاور ویکیوم کریٹ ہوا, جس کی وجہ سے پورے خطے میں ایک عجیب صورتحال پیدا ہوئی, جس سے جو ٹریڈیشنل جو الائز تھے امریکہ کے ان کے اندر ایک عجیب قسم کی بے چینی پائی گئی, جس میں سعودی عرب ہے اور خلیجی ممالک ہے, اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اپنی ان کی جو فارن پالیسی ہے اس کو اثر نو پھر سے تشکیل دینے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ وہ جو ایک پچھلے 7 سالوں سے جو ایک سیکورٹی پیکٹ تھا اس ریجن کا امریکہ کے ساتھ, کہ ہر ایشوز پہ امریکہ خلیجی ممالک کے ساتھ ساتھ ہوا کرتا تھا, وہ جو ایران کے ساتھ جو امریکہ کا معاہدہ ہوا, اسے چیزیں اور یہاں کا جو بیلنس تھا اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ایک امبیلنس سی شکل اختیار کر لی. تو پریزیڈنٹ اوباما کا جو وزٹ تھی اس سے جو ریلیشن شپ ہے, اس ریلیشن شپ نے وہ جو ہم پہلے جو دیکھتے تھے جس کے اندر بہت گرم جوشی ہوا کرتی تھی, وہ ایلیمنٹ اب نہیں رہا, اور سعودی عرب کے اندر اور خلیجی ممالک کے اندر اب اس بات کا ادراک ہے کہ امریکہ سے تعلقات اس نہج پہ اب کبھی نہیں پہنچ سکتے جو 80 کی دہائی میں تھے, جب خلیجی ممالک نے اور سعودی عرب نے اور امریکہ نے مل کے جو افغانستان میں جو جنگ لڑی تھی رشیا کے خلاف اور سوویت یونین کے خلاف, تو وہ ایک اس کا ایک
اس نہج پر نہیں جا سکتے. اچھا سراج, جہاں ہمارے ساتھ ہیں,
تو اب وہ جی اب وہ ریلیشن شپ اس نہج پہ اب کبھی نہیں پہنچتی. ہاں, ریلیشن شپ پریکٹیکل ریلیشن شپ ہوگی لیکن اس طرح کی نہیں ہوگی.
مشرق وسطی انسٹیٹیوٹ سے ہمارے ساتھ ہیں ناصر نوید صاحب. آپ کی زیادہ تر جو ریسرچ ہے اس کا دائرہ کار ان سارے علاقوں پہ رہتا ہے, جیسا کہ سراج وہاب صاحب کہہ رہے ہیں, اور یہ ظاہر ہے کہ اطلاعات ہیں اس کے بارے میں بہت ساری, کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ایک حالات میں تھوڑی سی گرم جوشی جو ہے وہ کم ہو گئی, اور کافی سرد مہری آئی ہے اور تعلقات کے اندر, اور سراج وہاب صاحب جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی دوبارہ اس نہج پہ جانے کا ان کا امکان بھی نہیں لگتا. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟
میرے خیال میں سراج صاحب کی بات کافی حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ امریکہ کی کوشش ہے کہ ایران کے ساتھ علاقات کو بہتر کیا جائے، اور اگر آپ ریجن کے کانٹیکس میں دیکھیں تو ایران کی اور سعودی عربیہ کی ایک پرانی رائیولری ہے، اور سعودی عربیہ اس چیز کو کبھی بھی پسند نہیں کرے گا، ایون کہ اس خطے کے دوسرے ممالک جو جی سی سی کے دوسرے ممالک ہیں، جو اس کے علاوہ اسرائیل ہے یا اور خطے کے ممالک ہیں، ان کی بھی کوشش ہے کہ امریکہ کے ایران کے ساتھ تعلقات میں وہ پہلے والی گرم جوشی نہ ہو جو شاہ کے زمانے میں تھی، لیکن اس کے برعکس امریکہ کی کوشش ایسی ہے، تو اس کا آف کورس جو امپیکٹ ہوگا وہ سعودی عربیہ اور امریکہ کے تعلقات پر ہوگا، جس کی وجہ سے جو امریکہ کے سعودی عربیہ کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ اس آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی بھارت کا سعودی عربیہ کا دورہ کیا تھا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عربیہ اپنی دوسری آپشنز کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا ہے، جو سعودی عربیہ کا پہلے آل آف دا وے یونائٹڈ اسٹیٹس پہ جو ایک ٹرسٹ تھا، جو اس پہ ریلائنس تھی، سعودی عربیہ اس ریلائنس کو کم کرتے ہوئے اپنی آپشنز کو ایکسپلور کر رہا ہے۔
اسی سلسلے میں ابھی ہم تفصیلی بات کریں گے سراج صاحب سے، جو ویژن 2030 کی بات کی ہے سعودی عرب میں، ایک بڑا یہ اعلان ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر فاضیہ آپ کا ایک کوئک کامنٹ لینا چاہوں گی۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں مشرق وسطی خطے میں انتہائی بحرانی حالت ہے، داعش کی بات ہوتی ہے جس کے بارے میں تمام دنیا انتہا پسندی کو شکست دینے کے لیے متحد ہو کر کھڑی ہے۔ ابھی بھی صدر اوباما کے دورے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ داعش جو یہاں پر عراق میں، شام میں، لیبیا میں کار فرما ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح شکست دینے کے لیے ان سب ملکوں کی مدد لی جائے۔ تو لیکن جب آپ دیکھتی ہیں کہ خطے میں اپنے ذاتی مفادات بھی ملکوں کے مختلف شامل ہیں جو کہ ہر خطے میں ہوتے ہیں، تو داعش کا آپ آئندہ کیا دیکھتی ہیں؟ کیا آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ اس ایک معاملے پر مختلف ملک جو ہیں وہ متحد ہو کر ساتھ دیں گے امریکہ کا؟
اس سے پہلے میں دو پوائنٹ صرف یہ کہنا چاہوں گی، وہ یہ کہ مجھے خوشی ایران کی ریلیشن شپ کی بات آئی، کیونکہ وہ بہت اہم اس کا ایک رول ہے۔ میں یہاں پر رہی بھی ہوں اور میں نے اس کو کہہ لیں امریکہ کا عشق بھی دیکھا سعودی عربیہ کے ساتھ، جبکہ نہ صرف گورنمنٹ پالیسی بلکہ یہاں کا اکیڈیمیا، یہاں کا میڈیا، یہاں کی عوام، انہوں نے سعودی عربیہ کو کہاں سے کہاں پہنچایا، یہاں تک کہ ایکڈیمک سرویز آئے جس میں یہ بتایا گیا کہ عورتوں کا مقام جو ہے پاکستان بہت نیچے تھا اور سعودی عربیہ بہت اوپر تھا۔ تو ایسے ایسے سرویز آئیں جس وہاں کے انسانی حقوق کا جو تعین کیا گیا وہ بھی بہت اوپر تھا۔ تو اس کو میں عشق کے علاوہ دوسرا لفظ نہیں کہہ سکتی، ویسے تو ملکوں میں دوستی نہیں ہوتی، ان کا ہمیشہ ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے جو اپنے اپنے مفاد کے حساب سے ہوتا ہے۔ بہرحال ہم نے وہ وقت دیکھا ہے، اور اب داعش کے حساب سے میں کہوں گی کہ جب آگ دھیرے دھیرے پھیلنے لگتی ہے اور دوسروں کو گھر جلانے لگتی ہے، تو تب شاید لوگوں کو ایک اور طرح کا ہوش آتا ہے، اور شاید اس نتیجے پہ پہنچیں کہ ایک دو ملک کو اسکیپ گوٹ بنا کر اور ان کو مارتے رہنا جو ہے وہ کوئی اتنی سمجھ والی پالیسی نہیں اپنائی۔ اور داعش جیسے جو دوسرے ٹیررسٹ تھے، جو چاہے جس بھی ملک کے تھے، میرے لیے وہ کرمنلز تھے، چاہے جس بھی ریلیجن کے لیے تھے وہ میرے لیے کرمنلز تھے، مگر ان کو لیبل کر کے، لیجیٹمائز کر کے جہادیوں کا نام دینا، مسلم قوم کے لیڈرز کہلانا، یہ میرے حساب سے یہ کوئی کامیاب اسٹریٹجیز نہیں رہیں، اور شاید اسی وجہ سے بلیم گیم زیادہ رہی اور مرض کا علاج کم رہا، جس کی وجہ سے یہ سرطان جو ہے یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اور ابھی بھی اگر یہ اپنے اپنے مفاد کی بجائے کلیکٹیو مفاد کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کو، جس طرح جراثیم ہوتے اس کو آئسولیٹ کرتا ہے پہلے ڈاکٹر، بجائے اس کے کہ اس کو پھیلا دے پورے دنیا میں، تو اگر آئسولیٹ نہیں کریں گے اور ان کو کرمنلز کا نام نہیں دیں گے اور ابھی بھی ان کو مسلم کا ٹیگ لگائیں گے اور جہادیوں کا ٹیگ لگائیں گے، تو یہ سرطان پھیلتا جائے گا۔
اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں، ہمارے پاس وقت کا کم ہی رہ گیا، سراج صاحب یہ بتائیے گا کہ سعودی کابینہ کی طرف سے کل ایک بڑے زبردست اعلان سامنے آیا، جس کو ویژن 2030 کا نام دیا گیا، جس کے تحت ایک لائعمل کی منظوری بھی دی گئی کہ تیل کی آمدن پر جو انحصار تھا اس کو کم کر کے دوسری آپشنز کو بھی دیکھا جائے گا اور ملک کی معیشت کو ڈائیورس یا پھر متنوع بنانے کے لیے کام کیا جائے گا۔ سراج صاحب یہ فرمائیے گا، ویژن 2030 لائعمل سے سعودی عرب کو کس حد تک سنبھالا ملے گا معیشت کو، خاص طور سے جو تیل کی قیمت کی وجہ سے دھچکا لگا تھا؟
دیکھیے، یہ جو سعودی عرب کی اکانومی جو ہے، معیشت جو ہے، وہ کمپلیٹلی تیل پر ڈیپینڈنٹ تھی۔ جو 70 کے دہائی میں جو پہلا بوم آیا، اس سے اچانک جو پیٹرو ڈالرز آئے، ساتھی نے بتایا ایکسپیکٹریٹس یہاں پہ بڑی تعداد میں آنے لگے اور انڈسٹریز قائم ہونے لگی, لیکن یہ جو بوم تھا وہ 80 کے مڈ 80s میں یہ بوم ختم ہو گیا. جب بوم ختم ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس ابھی کوئی بہت ساری زبردست چیزیں نہیں تھی جو اس بوم کے دوران بننی چاہیے تھی. مثلا بہت ساری یونیورسٹیز بننی چاہیے تھی, انسٹیٹیوٹس آف ہائر ایجوکیشن, ہائر لرننگ بننی چاہیے تھی, سائنس پہ وہ فوکس ہونا چاہیے تھا, وہ تمام ساری چیز وہ فوکس نہیں ہو سکا. تو وہ بوم کا جو 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 اس آئل بوم کے جو جو ریونیوز تھے وہ بہت پریکٹیکل اور بہت اچھی طریقے سے نہیں استعمال کیے گئے. لیکن اس کے بعد جب دوسرا بوم آیا ہے جو 2005 سے اور 2015 تک کا جو معاملہ تھا, اس میں جو ہے انہوں نے پہلے بوم کی جو ناکامیاں تھی اس کو پورا کرنے کی کوشش کی اور یونیورسٹیز قائم کی, ہیلتھ کیئر پہ انہوں نے بہت زیادہ فوکس کیا, ہیومن رائٹس پہ انہوں نے بہت زیادہ فوکس کیا. لیکن اب جب تیل کی قیمتیں بالکل جو ہے وہ گر گئی ہیں تو سعودی عرب کے پاس اور کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی اکانومی کو تیل سے بالکل الگ کر دے. اس لیے کہ تیل کی سیاست والا معاملہ یہ ہے کہ تیل کی جو آمدنی ہے وہ ورلڈ کی جو ٹریڈنگ ہے اس پہ سعودی عرب کا کوئی بہت زیادہ کنٹرول نہیں ہے. یہ ٹریڈنگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, آج تیل کی قیمت اگر $40 ہے کل ہو سکتا ہے یہ 30 بھی ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ 70 بھی ہو جائے, لیکن اس سے پورے ملک کی اکانومی بھی اس کے اوپر ڈپینڈ نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ جو 2030 جو ویژن ہے اس کا سب سے میجر پوائنٹ یہی ہے کہ جو ریونیوز ہیں وہ کوئی دوسری طریقے سے جو ہے کم لائے جائیں اور یہ کہ تیل پہ بہت کم جو ہے ڈپینڈنس ہو. اور اسی وجہ سے جب ویژن اناؤنس کیا گیا تو اس میں یہ کہا گیا کہ جب 1940 میں جب سعودی عرب کا قیام عمل میں آیا ہے تو کنگ عبد العزیز کے پاس کسی قسم کا کوئی تیل اس وقت نہیں تھا, اور انہوں نے اس کنگڈم کو اس کو فاؤنڈ کیا, اس کو اس کی تعمیر کی, انہوں نے اس کو بڑا ایکسپینڈ کیا. لیکن اس کے بعد میں جب تیل سے جو ایڈکشن ہو گیا, جو ورڈ استعمال کیا گیا, یہ تیل کا جو ایڈکشن تمام سارے لوگوں کو ہو گیا تھا, اس نے سعودیوں کو وہ دنیا کے اندر اس لیے پیچھے کر دیا کہ وہ اس میں کمپیٹیو صلاحیت ان میں نہیں رہی, اس لیے کہ وہ تیل کی جو آسانی سے جو آمدنی آتی تھی اس سے ان میں بہت زیادہ وہ جو ارج تھی کمپیٹیونیس کی وہ نہیں رہی. لہذا اب یہ پورا فوکس اس پلان کا یہ ہے کہ تیل کی آمدنی اگر تیل کی قیمتیں بڑھ بھی جاتی ہیں تو یہ ویژن جو ہے اس ویژن کے تحت وہ دوسری چیزیں ہوں گی جس پہ سعودی عرب اپنی جی ڈی پی اور اپنی تمام ساری گروتھ جو ہے وہ بیس کرے گا, وہ تیل کی قیمتوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا.
بہت بہت شکریہ سراج بہاب ہمارے ساتھ تھے جدہ سعودی عرب سے. اور چلتے چلتے ناصر نوید صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ صدر براک اوباما کا سعودی عرب کے بعد یورپ کا دورہ رہا, جہاں پہ انہوں نے جرمنی میں اور ڈیوڈ کیمرون سے اور ملکہ سے بھی ملاقات کی برطانیہ کے اندر, تو آپ اگر اس کو سم اپ کریں, ہمارے پاس آخری دو منٹ ہیں, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں صدر کے یورپ کے دورے کے بارے میں؟
صدر نے جو یورپ کا دورہ کیا اس میں میرے خیال میں 3 سے 4 بڑے بڑے ایشوز ہیں وہ جو زیر بحث ہیں. ایک یہ تھا کہ انہوں نے انگلینڈ کو کنونس کیا ہے کہ وہ یورپین یونین سے علیحدگی نہ اختیار کرے, ان کا یورپین یونین میں رہنے میں ہی فائدہ ہے, اور جتنا یورپ اسٹرانگ ہوگا اس کا امریکہ کو فائدہ ہوگا اسٹریٹجیکلی بھی. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ یورپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ لوگ اپنا ڈیفینس بجٹ بڑھائیں, کیونکہ اس کا زیادہ بوجھ جو ہے امریکہ کے اوپر ہے, نیٹو کا بجٹ جو ایکسپینڈ ہو رہا ہے, نیٹو کے آپریشنز زیادہ ہو رہے ہیں اس لیے ایکسپینڈیچرز کی وجہ سے اپنا بجٹ بڑھائے. تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ داعش کے اگینسٹ سب کو اکٹھا ہونا ہوگا, اور داعش کے اگینسٹ جس طرح امریکہ نے خود اپنے 250 فوجیوں کا اعلان کیا ہے کہ وہ بھیج رہا ہے, اسی طرح انہوں نے دوسروں سے بھی سیریا بھیج رہا ہے, تو اس دوسروں کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ بھی اسی طرح بڑھ چڑھ کر آگے آئیں تاکہ اس جو ایک تھریٹ ہے یورپ کو ہے, اس کے علاوہ دوسرے ممالک کو ہے, اس کو پراپر طریقے سے کیٹر کیا جائے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ, لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ برطانیہ میں لوگوں نے یہ پسند نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ یہ اندرونی معاملہ ہے برطانیہ کا کہ وہ یورپی یونین میں رہے یا نہ رہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس کے باوجود بھی کہ یورپی یونین میں قائم رہنے, مطلب اس کی رکنیت قائم رکھنے کی کا برطانیہ فیصلہ کرے گا, 23 کو ہے ابھی ریفرینڈم وہاں پر, 23 جون کو
وہ تو, ہاں جی بالکل ریفرینڈم تو ہوگا, लेकिन इसका जो ओबामा ने एक डेविड कैमरन को एक मैसेज दिया है, उनको एक अपना एक स्ट्रेटजी बताई है इसका, ऑफकोर्स उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है इंग्लैंड की उस पर तो फर्क पड़ेगा कि इस चीज़ का उसके अमरीका के साथ तलकात पर क्या असरात पड़ सकते हैं। जैसे अमरीका ने कहा कि आपको फिर ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए क्यों में लगना पड़ेगा, इट्स मीन कि आपकी यूरोपियन यूनियन के बाद बारी आएगी, तो इसलिए इसका इम्पैक्ट तो होगा इंग्लैंड के रिलेशन के साथ अमरीका का। तो इस मेरे ख्याल में
अमरीका का मैसेज चला गया
अमरीका का।
बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब इस वक्त अब ख़त्म होने को है और आज हमने काफ़ी मौजूदात पर बात की। हमारी कोशिश होती है कि पूरे दिन की जो मुख्तलिफ स्टोरीज सामने आती हैं उनके बारे में बात करें, हम मौजूदात पे भी। डॉक्टर फौजिया सईद का, नासिर नवीद का, मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में स्कॉलर जो विजिटिंग स्कॉलर के तौर पर काम करते हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोक हेरिटेज की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर फौजिया सईद हमारे साथ थी। बहजत को प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए, मेरी आपसे मुलाकात फिर होगी इसी जगह पर इन्हीं प्रोग्रामों में। हमारे प्रोग्राम देखते रहिए, सुनते रहिए, हमसे रابطے में रहिए। अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।